الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. سامعین محترم، اس وقت یہ خصوصی نشست ہے کہ جس کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں. موضوع آپ نے ابھی اعلان میں سنا ہے، حیا بمقابلہ بے حیائی. اس موضوع پر انشاءاللہ آج اختصار کے ساتھ کچھ گزارشات ہیں کہ جو انشاءاللہ ہم سمجھیں گے. اس موضوع کے حوالے سے تمہیداً کچھ باتیں ہیں کہ جو ابتدان میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. اصل میں ہمارے سامنے کی بالکل بات ہے، بالکل ظاہر اور باہر بات ہے کہ اس وقت مغرب میں جو معاشرتی نظام ہے وہ بالکل تباہی اور بربادی کے کنارے، بلکہ وہ تباہ اور برباد ہو چکا ہے. یعنی اور یہ تباہی اور بربادی اپنی مغرب میں کرنے کے بعد اب سارا جو رخ ہے اپنا وہ موڑ دیا ہے اسلامی ممالک کی طرف، اور سوشل انجینئرنگ پروگرام کے نام سے اور اسی طرح سے اور دوسرے خوشنما ناموں کے ساتھ اب یہ درپے ہے مغرب کے. ہمارا جو بچا کچا خاندانی نظام ہے، فیملی سسٹم ہے، معاشرتی نظام ہے، اس کو بھی بالکل تباہ اور برباد کر دے. یعنی اس مغرب کی اندھی تقلید میں ہم نے اپنا جو سیاسی نظام ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں عطا کیا تھا، خلافت پر مبنی نظام، اس کو جو ہے وہ خیر بات کہا. اسی طرح سے اکنامک سسٹم جو اللہ سبحانہ وتعالی کا عطا کردہ ہے، اس کو ہم نے خیر بات کہہ کے جو انٹرسٹ بیس اکانومی سسٹم ہے پورے دنیا میں اس وقت رائج ہے، اس کو ہم نے اپنا لیا، حرز جا بنا لیا. اب یہ بچا کچا جو بھی معاشرتی نظام تھا، فیملی سسٹم تھے ہمارے اسلامی، جو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اسلامی نظام عطا فرمایا، اب یہ مغرب اپنی تباہی کے بعد اب سارا رخ وہ اسلامی ممالک کی طرف کر رہا ہے اور ہمیں بالکل تباہ کرنے کے درپے ہے. اور ایک بے حیا معاشرے کی تشکیل ہے کہ جو کہ اس وقت اس کی پوری کوشش ہے کہ جس میں وہ مصروف ہے. اب بحیثیت مسلمان ہمارا یہ امت کے درجے پر بھی اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے بھی یہ فریضہ ہے کہ ہم نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں. یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ ہمارا دینی فریضہ ہے، اور اسی ذمہ داری کے تحت جو یہ بے حیائی کا اس وقت سیلاب ہے مغرب کی طرف سے جو ہماری طرف بڑھ رہا ہے، اس کے آگے اشد ضرورت ہے کہ بند باندھا جائے اور اس کا مقابلہ کیا جائے. اسی ضمن میں الحمدللہ تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم سے حیا مہم کے عنوان سے ایک مہم کا آغاز کیا جا رہا ہے، اور یہ ایک ملگیر مہم ہے انشاءاللہ، اور اس میں ہماری کوشش یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ایک اویئرنیس عوام کے اندر بھی پیدا کی جائے، اور ممبر و محراب سے بھی ہم جو بھی آئمہ حضرات ہیں، خطیب حضرات ہیں، ان کے سامنے بھی دس بستہ یہ گزارش کریں گے انشاءاللہ کہ وہ بھی ممبر و محراب سے عوام الناس کے سامنے جو بھی یہ مغرب کا اس وقت ہتھکنڈا ہے، ایک بہت بڑا ہتھکنڈا جو کہ ابلیسی ہتھکنڈا ہے، جو ازل سے اس نے ہمارے ساتھ وہ شروع کیا تھا، اور اس کے جو چیلے اس وقت یہ پورا مغربی نظام، یہ ہمارے اس نظام کو ختم کرنے کے درپے ہے، تو اس کے حوالے سے اپنی اپنی حیثیتوں میں آواز بلند کریں. اور اس حوالے سے جو بھی الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کا استعمال ہے، اور یہ ہے کہ جو بھی ذرائع ہو سکتے ہیں حکومتی سطح تک کے معاملات، انشاءاللہ اس مہم کے دوران ارادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے. اور بہرحال آج کا جو بھی یہ درس ہے اسی مہم کا ایک تسلسل ہے انشاءاللہ، اور اس میں بھی چند گزارشات اس موضوع کے تحت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اصل میں اس موضوع کے حوالے سے جو سب سے بنیادی ایک نقطہ وہ یہ ہے سمجھنے کی بات ہے کہ دنیا میں بہت سی متضاد چیزیں ہیں جس کا انسان اس کا واسطہ اس سے پڑتا ہے، اور ان متضاد چیزوں کی جو بھی تاثیر ہے اور اس کے جو بھی نتائج ہیں وہ بھی جدا ہوا کرتے ہیں. مثلا سچ اور جھوٹ، یہ دو بالکل متضاد چیزیں ہیں. سچ کی اپنی تاثیر ہے، جھوٹ کی اپنی جو ہے وہ ایک تاثیر ہے، اور نتائج بھی دونوں کے بالکل ڈفرینٹ ہیں. اسی طرح سے قرآن مجید میں ایک پارٹی کا تذکرہ ہے، ایک حزب کا تذکرہ ہے، وہ ہے حزب اللہ، اللہ کی پارٹی، اللہ کی جماعت. لیکن اس کے مقابلے میں جو متضاد چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ حزب الشیطان ہے، کہ شیطان کی کا بھی جو ایک گروہ ہے، شیطان کی بھی ایک پارٹی ہے. اسی طرح سے رحمان کی قوتیں ہیں، مخفی بھی ہیں، ظاہر بھی ہیں. اسی طرح سے شیطان کی بھی جو ہے وہ کچھ قوتیں ہیں. یہ متضاد چیزیں ہیں. اسی طرح ہم اپنے اس وجود میں بھی دو متضاد چیزیں ہیں کہ جو محسوس کرتے ہیں. ایک انسان کا یہ جسم ہے، بدن ہے، اور اس کے اندر اللہ کی طرف سے پھونکی ہوئی وہ روح ہے کہ جو بڑی قیمتی شے ہے. جسے اقبال نے بھی کہا تھا کہ دنیا کو ہے پھر مار کا ہے روح و بدن پیش. تو لہٰذا یہ مار کا ہے روح و بدن ہے کہ جو ازل سے اور آج تک جو ہے وہ چلا آ رہا ہے. تو بہرحال یہ روح اور بدن بھی متضاد چیزیں ہیں، اور ہر ایک کے اپنے جو ہے وہ تقاضے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ رحمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ماننے والوں کے اندر کچھ اوصاف ہیں کہ جو کہ دیکھنا چاہتا ہے. اس کے مقابلے میں جو شیطان اور اس کی ابلیسی قوتیں ہیں وہ اپنے پیروکاروں کے اندر کچھ خصلتیں ہیں کہ جو کہ پیدا کرنے چاہتی ہیں. تو یہ متضاد چیزیں ہیں کہ جو کہ بالکل ظاہر ہیں، اور انسان کا اس سے ہمارا اس سے واسطہ پڑتا ہے. برال رحمان اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ماننے والوں کے اندر جو اوصاف ہے ان میں جو بہت ہی قیمتی وصف ہے وہ حیا کا وصف ہے، وہ موڈیسٹی، وہ شرم و حیا ہے کہ جو کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ پروان چڑھانا چاہتا ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں جو شیطان اور اس کی قوتیں ہیں وہ ہمارے اندر وہ بے حیائی ہے کہ جو کہ پیدا کرنا چاہتا ہے. اسی اعتبار سے انشاءاللہ اختصار کے ساتھ کوئی سات باتیں ہیں کہ جو اس حیا اور بے حیائی کا آپس میں جو ایک تقابل ہے قرآن و سنت کی روشنی میں سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. سب سے پہلی چیز میں آپ یہ دیکھیں تقابل میں کہ یہ جو حیا ہے، ترمذی کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ حیا ایمان کا جز ہے، یا ایمان کا جو ہے وہ پھل ہے. اور ایمان کا جو مقام ہے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ جنت ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ حیا بھی کس کا شعبہ ہے؟ وہ ایمان کا شعبہ ہے. اور جنت میں داخلے کے لیے بنیادی شے وہ کیا ہے؟ وہ ایمان ہے. لہٰذا یہ ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ حیا ایمان کا جز ہے. اس کے بالکل مقابل جو بے حیائی ہے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ بدکاری میں سے ہے، اور جو بدی ہے وہ جہنم میں لے جانے والی ہے. اللہ تعالیٰ ہر قسم کی بدکاری سے ہم سب کو جو ہے وہ محفوظ فرمائے. اور یہ جو قیمتی وصف ہے اور متع ہے ایک بندہ مومن کی، وہ حیا، اس کے زیور سے ہمیں آراستہ فرمائے. تو پہلا تقابل کیا ہے؟ کہ یہ حیا ایمان کا جز، اور ایمان کا مقام کیا ہے؟ وہ جنت ہے. اسی طرح سے بے حیائی یہ بدکاری میں سے ہے، اور بدی جو ہے وہ ہر بدی وہ جہنم میں لے کے جانے والی ہے. نمبر دو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے کہ الحیاء لا یاتی الا بخیر، کہ حیا جو ہے وہ صرف خیر ہی لے کر آتی ہے. یعنی جو بھی حیا سے آراستہ ہے تو لہذا اس کے اندر خیر ہی خیر ہے کہ جو کہ وہ امٹتا ہے. اسی طرح سے مد مقابل بے حیائی کا معاملہ ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ بے حیائی یہ ایسی شے ہے کہ جو ہر شر کا جو ہے وہ دروازہ کھولتی ہے. انسان کے گفتار میں، انسان کے کردار میں ایک پستی ہے کہ جو بے حیائی کی وجہ سے آتی ہے، اور اتنا انسان گرتا ہے کہ بخاری کی روایت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ فیضا لم تستاہی فسنا بھی شیتا، اگر تم میں حیا نہ رہے تو پھر تم جو چاہے کرو. اور بڑی مشہور کہاوت ہے عربی کی، یعنی فارسی میں وہ کہاوت وہ کہی جاتی ہے کہ بے حیا باش و ہرش خواہی کن، کہ بے حیا بن جاؤ تو پھر تم جو چاہے کرو. یعنی یہی جو ہے وہ تشریح ہے اصل میں اس حدیث کی، اللہ کے رسول کا فرمان آپ کو سنایا بخاری کی روایت، کہ اگر تم میں حیا نہ رہے تو پھر تم جو چاہے کرو. اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ انسان جب حیا کو جو ہے وہ کھوتا ہے تو پھر جانوروں کی طرح جو ہے وہ زندگی پر آمادہ ہو جاتا ہے. اور مغرب کی اس وقت جو کیفیت ہے جس طرح سے جانوروں کو ہم دیکھتے ہیں, کتا ہے اور دیگر جانور ہیں, کہ ان کے اندر وہ یعنی حیا نہیں ہوتی, وہ عین سڑکوں پر جو ہے وہ بے حیائی کے سارے معاملات کر رہے ہوتے. اور ذرا آپ رخ کیجئے مغرب کا اس وقت کیا حال ہے, یعنی سڑکوں پر جو ہے وہ یہ نوبت وہاں پر آ گئی ہے کہ ایک لڑکا اور لڑکی جو ہے وہ سارے بے حیائی کے جو بھی منازل ہیں وہ طے کر رہے ہوتے ہیں عین سڑکوں پر سب کے سامنے. تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو الصادق المصدوق ہیں, آپ نے فرمایا کہ اگر تم میں حیا اڑ جائے, حیا ختم ہو جائے, تو پھر تم جو چاہے کرو, پھر تم جانوروں سے بھی بدتر زندگی پر جو ہے وہ آمادہ ہوگے. اسی طرح سے جو تیسرا نقطہ ہے حیا اور بے حیائی کے تقابل کے حوالے سے, وہ یہ ترمیزی کی روایت ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ حیا جس چیز میں آتی ہے اسے خوبصورت بنا دیتی ہے, اسے مزین کر دیتی ہے, اور اس کے مقابلے میں جو بے حیائی ہے وہ جس چیز میں آتی ہے اسے بے عیب کر دیتی ہے, اسے جو ہے وہ بدنما کر دیتی ہے. اور یہ بات واقعتاً آپ معاشرے میں جو ہے وہ دیکھیں گے کہ جو حیا کا پیکر ہے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو لقب اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ خطبہ میں خطبہ جمعہ میں آپ اکثر و بیشتر وہ الفاظ سنتے ہیں, وَأَزْلَقُهُمْ حَيَاءً عثمان, کہ سب سے زیادہ سچے حیا میں جو ہے وہ کون ہیں, یعنی کھڑے جو ہے وہ حیا میں سب سے زیادہ جو حیا با حیا جو ہے وہ شخصیت وہ اپنے اصحاب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, وہ حضرت عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ. تو لہٰذا یہ کہ جب یہ حیا آتی ہے نا انسان کے اندر, تو پھر یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اس کو مزین کرتی, اسے خوبصورت بناتی, جبکہ بے یعنی بے حیائی جو ہے وہ جس کے اندر آئے تو وہ اسے عیبدار کر دیتی ہے, اسے جو ہے وہ بدنما کر دیتی. اللہ تعالیٰ اس بے حیائی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. اسی طرح سے چوتھا نقطہ اس میں یہ ہے تقابل میں کہ ایک ہے رحمان کی دعوت اور ایک ہے شیطان کی دعوت. رحمان کی دعوت کیا ہے؟ سورہ نحل کی آیت نمبر 90, یہ بھی آپ خطبہ جمعہ میں اکثر و بیشتر امام صاحب سے سنتے ہوں گے کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربا, اللہ تعالیٰ تین باتوں کا حکم تمہیں دیتا ہے, عدل کا اور یعنی بالعدل و احسان احسان کرنے کا, اور قرابت داروں سے حسن سلوک کرنے کا, اور تین چیزوں سے جو ہے وہ روکتا ہے, وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی, اور وہ تمہیں روکتا ہے بے حیائی سے, منکر سے, اور یعنی بغاوت پر مبنی کاموں سے, ذاتی کے کاموں سے. تو یہ ہے رحمان کی دعوت, سورہ نحل کی آیت نمبر 90. اس کے مد مقابل آپ دیکھیں شیطان کی دعوت کیا ہے. قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اور کئی دیگر مقامات پر یہ بات آئی ہے, لیکن سورہ بقرہ کا حوالہ سامنے آ رہا ہے کہ 169 آیت ہے سورہ بقرہ کی, کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما یامرکم بالسوء والفحشاء, بے شک یہ جو شیطان ہے وہ تمہیں برائی یعنی منکر کا اور بے حیائی کا جو ہے وہ حکم دیتا ہے. تو رحمان کی دعوت یہ ہے کہ وہ بے حیائی سے اپنے بندوں کو روکتا ہے, اور شیطان کی دعوت یہ ہے کہ وہ بے حیائی کی طرف جو ہے وہ پروموٹ کرنے والا ہے اور اس کی طرف ابھارنے والا ہے. اللہ تعالیٰ یہ شیطانی ہتھکنڈے سے اس کی دعوت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. اس کے ساتھ ساتھ پانچواں نقطہ یہ ہے تقابل میں کہ ایک ہیں رحمان کے بندے, ایک ہیں شیطان کے بندے. رحمان کے بندے کون ہیں؟ سورہ شورا کی آیت نمبر 37 ہے, جس میں رحمان کے بندوں کی ایک صفت یہ بیان کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش, یہ اللہ کے بندے رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو اجتناب کرتے ہیں بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے, فحش کاموں سے یہ اجتناب کرتے ہیں, اپنے آپ کو بچانے والے ہیں. یہ کون کس کے بندے ہیں؟ یہ رحمان کے بندے ہیں. اس کے بالکل مد مقابل شیطان کے بندے کون ہیں؟ سورہ نور کی آیت نمبر 19, جس میں شیطان کے بندوں کی ایک صفت یہ بیان ہوئی کہ وہ چاہتے کیا ہیں, فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا, بے شک وہ لوگ کہ جو پسند کرتے ہیں کہ وہ اہل ایمان میں جو ہے وہ بے حیائی پھیلے, یعنی ان کی چاہت یہ ہوتی ہے, ان کا ایڑی چوٹی کا زور یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ کسی طرح سے اہل ایمان کے اندر وہ حیا کا زیور جو ہے وہ نوچ لیا جائے اور بے حیائی جو ہے وہ پھیل جائے. یہ ہیں وہ شیطان کے بندے کی جن کی خصلت یہ ہوتی. اللہ تعالیٰ ہمیں واقعتاً رحمان کے بندوں میں جو ہے وہ شامل فرمائے. جہاں رحمان کے بندوں کی صفت یہ آئے کہ وہ اجتناب کرتے ہیں بے حیائی کے کاموں سے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کلو بنی آدم خطاؤن، خطا ہوگی انسان سے، اہل ایمان سے بھی خطا ہوتی ہے، رحمان کے بندوں سے بھی خطا ہو جایا کرتی ہے، فرشتہ کوئی نہیں انسان ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ رحمان کے بندوں سے جب خطا ہوتی ہے اور نادانی میں جو ہے وہ کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھتے ہیں، تو ان کی بھی صفت یہ آئی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 135 میں، کہ جو ابتدان میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں فرمایا گیا کہ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، اور یہ وہ لوگ ہیں رحمان کے بندے کہ جب بھی نادانی میں کوئی ان سے فحش کام ہو جائے یا اپنی جانوں پر وہ کوئی ظلم کر بیٹھیں، اللہ کی نافرمانی کر بیٹھیں، تو ان کی روش کیا ہوتی ہے؟ ذکر اللہ، فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، فوراً اللہ یاد آ جاتا ہے، اور فاستغفروا لذنوبهم، اور فوراً اپنے رب کے حضور جو ہے وہ ہاتھ جوڑ کر، اور یہ ہے کہ دستبستہ ہو کر جو ہے وہ اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنے والے ہیں. اور فرمایا کہ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کون ہے کہ جو کہ گناہوں کو بخشنے والا ہے؟ اور فرمایا کہ یہ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یہ گناہوں پر یعنی جو بھی انہوں نے گناہ کیے اس میں وہ اڑتے نہیں ہیں، اصرار نہیں کرتے، فوراً جو ہے وہ آنکھیں کھل جاتی ہیں اور فوراً جو ہے وہ پلٹتے ہیں اس گناہ سے اور اللہ کو یاد کرتے ہیں، بخشش طلب کرتے ہیں، تو لہٰذا وہ گناہوں میں اڑتے نہیں ہیں. اور یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ اگر اس گناہ میں وہ پڑے رہے تو اس کا انجام کیا ہوگا. تو بہرحال یہ ہیں وہ رحمان کے بندے، اور اس کے مقابلے میں جو شیطان کے بندے ان کی یہ تقابل ہے کہ جو کہ ہمارے سامنے آیا. اسی طرح سے چھٹا نقطہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ جو حیا ہے اس کا ایک مقام ہے دین اسلام میں، اور یہ مقام ابن ماجہ کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیا، ہر دین کا ہر مذہب کا کوئی نہ کوئی اخلاق ہوتا ہے، اس کا ایک بنیادی وصف ہوتا ہے، اور دین اسلام کا بنیادی وصف جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ حیا ہے، وہ موڈیسٹی ہے. یہ ہے حیا کا مقام شریعت کی نگاہ میں، اسلام کی نگاہ میں، جبکہ اس کے مقابلے میں بے حیائی کا کوئی مقام نہیں ہوتا. تو لہٰذا ہر قسم کی بے حیائی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رب کائنات نے حرام قرار دے دیا. یہ سورہ آراف کی آیت نمبر 33 ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ کہلوایا گیا کہ قل، اے نبی آپ فرمائیے، انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، کہ میرے رب نے تمام ہی فحش کاموں کو، چاہے وہ کھلے ہوں، ظاہر ہوں بے حیائی کے کام، یا یہ کہ پوشیدہ ہوں، تمام بے حیائی کے کاموں کو جو ہے وہ حرام قرار دے دیا. بھائی ظاہری بے حیائی کو تو ہم سب جانتے ہیں کہ جو کہ معاشرے میں ہمیں نظر آتی، لیکن یہ باطنی بے حیائی سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہ بھی سمجھنے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے کہ اشاروں سے جو ہے وہ بے حیائی کے کام ہو رہے ہوتے ہیں، یہ پوشیدہ کیفیات ہیں. پھر خیالات بے حیائی کے اپنے اندر جو ہے وہ پالنا اور اس کو تقویت دینا اور اپنی شرم گاہ سے جو ہے وہ اس کی تصدیق کرنا، اللہ تعالیٰ یہ باطنی بے حیائی سے بھی ہم سب کو محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ظاہری بے حیائی کو بھی حرام کر دیا ہے، اور باطنی زومانی باتیں ہیں کہ جس میں بے حیائی کے عنصر جو ہے وہ شامل ہوں، اشاروں کنایوں سے جو ہے وہ بے حیائی کے معاملات کو پروموٹ کیا جائے، یہ سب ہمارے معاشرے کی کیفیات ہیں. اللہ تعالیٰ سب سے جو ہے وہ محفوظ فرمائے. اور آخری بات تقابل کے اعتبار سے وہ یہ ہے کہ جیسے کہ بات پہلے بھی آئی کہ حیا کا انجام کیا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی کی روایت میں کہ حیا کا مقام وہ جنت ہے، اس کا انجام جو ہے وہ جنت ہے. اللہ تعالیٰ یہ حیا اور جنت کی نعمت ہم سب کو نصیب فرمائے. جبکہ سورہ نور کی آیت نمبر 19 میں جو بے حیائی کا پروموٹ کرنے والے ہیں، اس کا پرچار کرنے والے ہیں، ان کا انجام ہی ہے کہ جو کہ ساتھ ساتھ بیان فرمایا. یعنی سورہ نور کی آیت نمبر 19 کا جو پہلا حصہ ہے وہ پہلے میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ بے شک وہ لوگ کہ جو کہ پسند کرتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی پھیلے، تو ان کا اب انجام وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے. اور لازم بات ہے کہ جو آخرت کا عذاب ہے اس کے مقابلے میں دنیا کا عذاب تو کچھ بھی نہیں، لیکن یہ بدبخت ایسے ہوں گے کہ دنیا میں بھی رسوا ہوں گے، جو بھی چاہتے ہیں کہ اہل ایمان کے درمیان بے حیائی پھیلے، اور آخرت میں بھی ان کا انجام جو ہے وہ بڑا دردناک ہونے والا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس انجام بد سے ماخوص فرمائے. تو یہ اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ حیا بمقابلہ بے حیائی، اس کا ایک کمپیریزن، ایک تقابلی مطالعہ ہے کہ جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اب ذرا دین اسلام کی طرف ہم نگاہ کریں کہ اس حیا کی پروموشن کے لیے دین اسلام کیا اقدامات کرتا ہے. بہت اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے اشارے ہیں کہ جو کہ کر رہا ہوں. دیکھیں، دین اسلام نے اس حیا کو پروموٹ کرنے کے لیے بہت بنیادی حکم کیا دیا سورہ بنی اسرائیل میں کہ ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت پھٹکنا. یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ زنا مت کرو، بلکہ کیا کہا جا رہا ہے کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، کیونکہ جس شے کے انسان قریب ہوتا ہے تو اندیشہ ہوتا ہے کہ یہ کسی وقت بھی جو ہے وہ اس کو کراس کر سکتا ہے، اس میں ملوث ہو سکتا ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ ہم بھی بچوں کو جو ہے وہ اویئر کرتے ہیں نا کہ بھائی جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ اس کے قریب نہیں جانا، ننگے تاروں کے قریب مت جانا، قریب بھی مت جانا، کہیں قریب ہو گئے تو کرنٹ لگنے کا خدشہ ہے. بالکل اسی طرح سے فرمایا کہ ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ. اور بہرحال پھر آگے جو بھی یہ باتیں میں آپ کے سامنے اقدامات کی صورت میں رکھ رہا ہوں، تو اسی بنیادی حکم کو نافذ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر یہ سائلنٹ فیچرز ہیں کہ جو دین اسلام میں ہمارے سامنے رکھے ہیں. زنا کے قریب بھی مت پھٹکو، اس کے لیے پہلا اقدام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت میں ستر و حجاب کے احکامات ہیں کہ جو کہ دیے ہیں. اب المیہ یہ ہے کہ دین سے ہم جتنا دور ہوتے جا رہے ہیں نا، تو ہمیں یہ دین اسلام کی اصطلاحات بھی جو قرآن و سنت کی، وہ بھی ہمارے معاشرے میں بڑی معدوم ہو گئیں، ہم اسے اجنبی ہو گئے. آج ہمارے گھروں میں ہماری ماؤں بہنوں کو، مردوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ بھئی ستر کیا ہے اور حجاب کیا ہے. بھئی ستر اصل میں کہتے ہیں عورت کا وہ پردہ کہ جو اسے محرم کے سامنے کرنا ہے. محرم کون لوگ ہیں؟ یہ محرم نامحرم کی بھی تمیز ہے کہ جو کہ ان اقدامات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت میں ہمارے سامنے رکھی ہے. محرم وہ ہے عورت کے لیے کہ جس سے کبھی بھی عورت کی شادی نہیں ہو سکتی، اس کا والد ہے، اس کا بھائی ہے اور دیگر محرم رشتہ دار ہیں. اور نامحرم وہ ہے کہ جس سے اس کی شادی ہو سکتی، اس سے جو ہے وہ حجاب کے معاملات ہیں. اور یہ ستر و حجاب کے احکامات قرآن مجید میں، ستر کے احکامات سورہ نور میں آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں، حجاب کے احکامات سورہ احزاب ہے، بڑی قیمتی سورت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑے قیمتی احکامات ہیں کہ جو کہ دیے ہیں. تو یہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، اس کے لیے پہلا حکم ستر و حجاب کا معاملہ. اسی طرح سے دوسرا حکم اقدام محرم نامحرم کی پوری تمیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فراہم کی. نمبر تین، پھر لباس کی جو یہ نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس لباس کو اپنی نشانیوں میں سے قرار دیا. یعنی یہ ہے کہ یہ لباس کہ جو کہ اس کا مقصد کیا ہے، یو آری سو آتھکو و ریشا، یعنی یہ تمہارے جو بھی ڈھانپنے کی چیزیں ہیں اس کو یہ یعنی ستر پوشی کرتا ہے، جو چھپانے کے لائق چیزیں ہیں. اور یہ ہے کہ یہ تمہارے لیے موجب زینت ہے. اور ساتھ میں فرما دیا گیا کہ وہ لباس التقوی ذالک خیر، جس طرح سے یہ لباس بالکل تن سے لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو کون سا لباس پسند ہے؟ وہ تقوی کا لباس پسند ہے. یعنی لباس جو کہ ظاہری لباس ہے اس میں بھی تقوی ہونا چاہیے، خدا خوفی ہونا چاہیے، تکبر نہیں ہونا چاہیے، سنت کے قریب جو ہے وہ لباس ہونا چاہیے، غیروں کی جو ہے وہ ہمیں کوئی یعنی ان سے مماثلت نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح سے تقوی جس طرح سے لباس تن سے بالکل چپٹ جاتا ہے، اسی طرح سے یہ لباس و تقوی اللہ تعالیٰ نے پسند کیا میرے اور آپ کے لیے، کہ یہ تقوی، یہ خدا خوفی بھی جو ہے وہ انسان سے اسی طرح سے چمٹ جائے، جب بھی وہ کوئی قدم اٹھائے تو وہ یہ دیکھے کہ اس میں اللہ کی رضا مندی ہے یا اللہ کی ناراضگی ہے. یہ ہے تقوی، اور یہ لباس کی طرح جو ہے وہ انسان سے چپک جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ میں واقعتاً یہ لباس کی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اقرب الی السنہ، ہمیں اس لباس کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اسی طرح سے چوتھا اقدام دین اسلام کا اس زنا کی روک تھام کے حوالے سے اور حیا کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ عورت اور مرد کا بالکل علیحدہ دائرہ کار ہے کہ جو متعین کر دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ شریعت نے. بھائی مرد، اس کو بنانے والا بھی کون ہے؟ اللہ. عورت کو بنانے والا بھی کون ہے؟ اللہ. تو کس کے اندر کیا صلاحیتیں ہیں، کون کیا کام کر سکتا ہے، یہ سب سے بہتر کون جانتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اسے نے متعین کر دی ڈیوٹیز، مرد کیا کرے گا، عورت کیا کرے گی. مرد کو جو ہے وہ ذمہ داری دے دی حال کی، ساری اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے وہ مرد باہر نکلے اور یہ ہے کہ کما کر لائے، ڈور اسٹیپ پر جو ہے وہ لا کے دے ہاتھوں میں، اور عورت کی ذمہ داری جو ہے وہ دے دی مستقبل کی، یعنی یہ جو ہمارے بچے ہیں یہ معاشرے کا کیا ہے، مستقبل ہے، ہمیں بہترین رجال کار ہیں کہ جو کہ بچوں کی پال پوس کر ہمیں معاشرے کو فراہم کرنے، عورت گھر بیٹھ کر یہ کام ہے کہ جو کہ بہت بڑا کام، یہ عورت کی ذمہ داری ہے کہ جو کہ لگائے گی، دائرہ کار بالکل مختلف کر دیا۔ اچھا اسی طرح سے پانچواں اقدام یہ کیا، میں بہت اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے سے اشارے کر رہا ہوں، ورنہ یہ ایک ایک نقطہ جو ہے وہ پورا اپنا ایک تفصیل ہے کہ جو کہ خزانہ اپنے اندر رکھتا ہے۔ پانچواں اقدام یہ کیا دین اسلام نے کہ ایک اسلامی معاشرے میں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اسلامی اقدار اور حیا کو پروموٹ کیا، اگر کوئی بدبخت اسلامی ریاست میں اٹھ کر کسی کی عزت پر ڈاکہ ڈالے اور یہ ہے کہ وہ زنا کرے، کسی کی عزت پر جو ہے وہ حملہ کرے، تو بہرحال یہ ہے کہ زنا کے جتنے بھی محرکات ہیں، اس کو پروموٹ کرنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں، اس کا بھی سدے باب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کر دیا۔ یعنی زنا پر ابھارنے والی چیزیں کیا ہیں، آپ خود سوچیں، ذہن میں آ جائیں گی، یہ شراب کہ جس کو پی کے انسان بالکل اپنے حواس میں نہیں رہتا، اور کتنی کتنی عزتیں ہیں کہ جو کہ پامال کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے شراب کو جو ہے وہ حرام قرار دے دیا۔ اسی طرح سے یہ موسیقی، یہ کس طرح سے انسان کے اندر جو ہے یہ نفاق پیدا کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے مثال دی کہ جس طرح سے پانی پڑنے پر زمین میں گھاس اگاتی ہے، اسی طرح سے یہ موسیقی، یہ فلمیں، ڈرامے، یہ کیا کرتے ہیں انسان کے اندر، ایسے نفاق پیدا کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ موسیقی کو جو ہے وہ حرام قرار دے دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں موسیقی کے آلات توڑنے آیا ہوں، اور آج کس طرح سے ہم یہ بھانڈ مراسیوں کو، یعنی جو گویے قسم کے فنکار فنکار آئے، ان کو ہم نے اپنا اسار بنایا ہوا، یہ ہے تنزلی کی جس کا ہم شکار ہیں۔ اسی طرح سے اگلا اقدام اس زنا کے سدے باب کے حوالے سے وہ یہ کیا کہ مخلوط محافل کی جو ہے وہ، یعنی کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی دین اسلام، یعنی یہ سیگریگیشن دین اسلام چاہتا ہے کہ مرد بالکل الگ ہوں تقریب میں اور خواتین بالکل الگ ہوں، یہ نہ ہو کہ ایک ہی پنڈال میں، یعنی محرم نہ محرم کی کوئی تمیز نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں جو بھی ہماری تقریبات ہیں، مسلمان ہیں، لیکن یہ کہ مسلمانوں کی تقاریب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اپنے گھرانوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ محرم نہ محرم ایک ہی پنڈال میں سب جمع ہوتے ہیں، اور اس کے بغیر ہماری شادیوں کا، ہماری تقریبات کا کوئی تصور نہیں، اور ایک نامحرم جو ہے وہ کس طرح سے آ کے ہماری ماؤں بہنوں کے ساتھ جو ہے وہ باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسا شخص کہ جس کے سامنے اس کی مائیں بہنیں کسی نامحرم میں انوالو ہو رہی ہوں، بات چیت چل رہی ہو، اور اس کے ماتھے پر بل نہ پڑے، ایسے انسان کو اللہ کے رسول نے دیوس انسان قرار دیا، اور یہ دیوسیت ہے کہ جو کہ ہمارے معاشرے میں ہر گھر میں وہ نظر آ رہی ہوتی، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ پھر یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک اسلامی ریاست میں اگر کوئی یہ جرت کرتا ہے اٹھ کر کہ کسی کی عزت پر جو ہے وہ حملہ کرے، زنا کر لے، تو دین اسلام کا جو چھٹا اقدام ہے اس حیا کی پروموشن اور بے حیائی کی روک تھام میں، وہ یہ کہ زنا کرنے والے کے لیے سخت ترین سزا ہے کہ جو شریعت نے متعین کی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی غیر شادی شدہ مرد عورت زنا کرے تو سورہ نور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی سزا 100 کوڑے ہے کہ جو کہ متعین کی، اور اگر کوئی شادی شدہ یہ ارتکاب کرے، کوئی مرد یا عورت زنا کرے، تو پھر بخاری کی روایت میں اس کو جو ہے وہ رجم کیا جائے گا، سب کے سامنے پتھر مار مار کے ختم کیا جائے گا۔ اور یہ سخت سزائیں کیوں ہیں، اس لیے ہیں کہ ایک کو جو ہے وہ سزا ہو جائے اور 100 کو جو ہے وہ عبرت حاصل ہو جائے۔ تو یہ ہے اصل میں وہ معاشرہ کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسلامی معاشرے میں یہ اقدامات کر کے زنا کی روک تھام، بے حیائی کی روک تھام وہ کرنا چاہتا ہے۔ اسی طرح سے 70 کے احکامات میں سورہ نور میں آپ مطالعہ کریں جا کے، یعنی خواتین کو بھی حکم دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، مردوں کو بھی حکم دے رہا ہے، ہمیں بھی حکم دے رہا ہے کہ غصے بسر کریں، یعنی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نگاہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور پھر آگے جو زنا کے دروازے کھولنے والی شے وہ یہ نگاہ ہی تو ہے۔ آج نگاہ کے ذریعے سے ہم جو ہے وہ بے حیا سوز مناظر دیکھتے ہیں، اور پھر دل میں وہ خیالات پنپتے ہیں، اور شرم گاہ پھر اس کی تصدیق کرتی، آگے بڑھ کر انسان اس بڑے گناہ زنا کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ غزے بصر کا جو ہے وہ حکم دیا ہے. اور واقعہ یہ ہے کسی نے خوب کہا ہے کہ جس کی خواتین نگاہیں نیچی کر کے چلتی ہیں وہی لوگ ہیں کہ جو کہ معاشرے میں ان کے مرد نگاہیں اٹھا کے چلنے والے ہیں. یعنی جن کی مائیں بہنیں جو ہیں وہ نگاہ اٹھا کر چلیں, بے پردہ ہو کے چلیں, معاشرہ اس پر گواہ ہے کہ ان کی وہ پھر ایک مقام پر ایسا آتا ہے یعنی ایسی کیفیت سے وہ دو چار ہوتے ہیں کہ جس میں ان کے مردوں کی نگاہیں جو ہے وہ نظر منانے کے لیے وہ یعنی قابل نہیں چھوڑا جاتا. کس طرح سے نگاہیں نیچی کر کے جو ہے معاشرے میں چل رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں واقعتاً یہ احکامات کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کی طرف جانے والے تمام دروازوں کو جو ہے وہ بند کر دیا. آپ نے فرمایا کہ یہ آنکھ بھی زنا کرتی ہے, یہ کان بھی زنا کرتے ہیں, یہ ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں, یہ پاؤں بھی زنا کرتا ہے, یہ دل بھی زنا کرتے ہیں. تو آپ نے وضاحت فرمائی کہ یہ کسی نامحرم کو دیکھنا بلا وجہ یہ آنکھوں کا زنا ہے, کسی نامحرم کی آواز بلا وجہ سننا یہ کانوں کا زنا ہے, کسی نامحرم کو چھونا یہ ہاتھ کا زنا ہے. بلکہ ایک روایت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کسی نے نامحرم کو چھوا اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کے سر میں جو ہے وہ کھیل ٹوک دی جائے. لیکن آج کیا کیا جائے, ہمارا معاشرہ کتنا تنزلی کا شکار ہے کہ لہٰذا محرم نامحرم آپس میں ملتے ہیں, ہمارے وزراء اور حکمران مل رہے ہوتے ہیں باہر جا کے اور بلا جھجک جو ہے وہ ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں, گلے مل رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ دین اسلام میں جو حیا کے لیے اقدامات ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے چند اختصار کے ساتھ باتیں ہیں کہ جو کہ رکھی ہیں. اب ذرا اس کے مد مقابل تقابل جائزہ ہے شیطان کے جو بے حیائی کو پروموٹ کرنے کے لیے اقدامات ہیں وہ بھی ذرا ہمارے سامنے آ جائیں. دیکھیے یہ شیطان ازل میں وہ واقعہ کہ جو قصہ آدم و ابلیس اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کتنی دفعہ 7 مرتبہ تکرار کے ساتھ وہ ہمارے سامنے رکھتا ہے. اس قصہ آدم و ابلیس میں ہم پڑھتے ہیں, سورہ اعراف میں بھی آپ جا کے دیکھیں دوسرے رکوع میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ یہ شیطان نے بے حیائی کے لیے اقدام وہ کیا کیا تھا. ہمارے والدین آدم علیہ السلام اور اما حوا سلام علیہا کو ورغلایا, ان کو بہکایا, اور اللہ تعالیٰ نے جس درخت کا پھل کھانے سے روکا تھا اس کے قریب جانے سے ان کو بہلا پھسلا کر اور اس درخت کا پھل کھانے پر مجبور کر دیا. اور کیا کروائے, سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کس طرح سے شیطان نے تمہارے والدین کے جو کپڑے ہیں لباس ان کو اتھروا دیا. تو لہٰذا یہ شیطان کا یہ سب سے بڑا حملہ کیا ہے, آج کاری وار آج مغرب جو ہے وہ اس بات پر گواہ ہے, اس کی پکچر ہم دیکھ رہے ہیں اور اس کی اندھی تقلید میں ہمارا یہ معاشرہ بھی بالکل جو ہے وہ اسی کی ڈگر پر چل رہا ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ انہوں نے عورت کو گھر کی دہلی سے نکالا, جو چراغ خانہ تھی اسے شمع محفل بنایا, اور کس طرح سے جو ہے وہ خود تو وہ 3-پیس سوٹ میں یہاں تک جو ہے وہ بٹن لگائے ہوئے ہوتے ہیں اور عورت کو جو ہے وہ بالکل چیتھڑوں میں جو ہے وہ لا کر بالکل برہنہ کر کے اور معاشرے کا جو ہے وہ کھلونا بنا کے رکھ دیا, وہ ایک شو پیس جو ہے وہ ہو گئی. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ لباس اتوانا اور کم سے کم پر لانا, بالکل برہنہ کر دینا, یہ ہے شیطان کا سب سے بڑا ہتھکنڈا. اور بہرحال یہ ہے کہ دوسرا اقدام شیطانی قوتوں کا وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ محبت کے نام پر ویلنٹائن ڈے یعنی 14 فروری ابھی جو ہے وہ گزری ہے اور پورا شہر جو ہے وہ الا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے کہ وہ ریڈ کلر سے جو ہے وہ بھر جاتا ہے, دکانیں جو ہے وہ ریڈ کھلونوں اور دلوں سے جو ہے وہ بھر جاتی ہیں. میں عرض کروں کہ قرآن مجید میں بندہ مومن کی جو صفت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 ذرا جا کے دیکھیں, اس میں وہ صفت کیا ہے کہ والذین آمنوا اشد حب للہ, جو اہل ایمان ہیں وہ شدید محبت کرتے ہیں کس سے, اللہ سبحانہ وتعالی سے. اور کچھ لوگ یہ ویلنٹائن ڈے بنا کر اسی محبت کو ہائی جیک کرتے ہیں. کب کرتے ہیں, 14 فروری کو, یہ اللہ کی محبت کو ہائی جیک کرنا چاہتے ہیں. یعنی آپ اندازہ کیجئے کتنی بےغیرتی ہے, محبت کے نام پر ایک غیر مرد جو ہے وہ ہماری بہن کو جو ہے وہ یعنی کوئی تحفہ دے لا کے, یہ ہماری غیرت یہ گوارا کر سکتی ہے؟ تو بھائی وہ دوسری جو بھی بہنیں ہیں وہ بھی تو کسی کی بہنیں ہیں نا, جو بھی خواتین ہیں جن کے ساتھ ہم یہ دیکھنا برداشت کر رہے ہوتے ہیں, بڑے بڑے ایڈز ہیں کہ جو کہ اخبار میں چھپ رہے ہوتے ہیں ویلنٹائنز کے حوالے سے, اور جو ہے وہ گفٹ جو ہے وہ ریڈ کلر کے وہ رکھے جا رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں کیا کچھ ہے کہ جو کہ ان کے اجزائے ترکیبی ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے بھی ہماری حفاظت فرمائے. اس سے آگے بڑھیں. تیسرا جو اقدام ہے شیطان کے اقدامات بے حیائی کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے, وہ ابھی جو ہے وہ آیا چاہتا ہے. اب یہ سالانہ بنیادوں پر عورت مارچ کے نام سے 8 مارچ عورت مارچ, اور اس میں کیا ہو رہا ہے جی, عورتوں کو جو ہے وہ سامنے لا کر بے پردہ جو ہے وہ خواتین, اور پتہ نہیں کہاں کی خواتین ہے, اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ہمارے معاشرے کی یہ خواتین, ہماری مائیں بہنیں ہیں, لیکن یہ ہے کہ کس کی پروموشن کے ساتھ کون ان کے پیچھے ہے, وہ ساری جو ہے وہ یہودی لابی, وہ جو کہ ہمیں ننگا کرنا چاہتی, عورت کو جو ہے وہ ورغلا کر کہ بھائی تمہیں جو ہے وہ بالکل دفن کر دیا ہے گھروں میں, اور تمہارے حقوق جو ہے وہ پست کیے جا رہے ہیں, ملیا میٹ کیے جا رہے ہیں, اپنے حقوق کی ڈیمانڈ کرو. اور سالانہ بنیادوں پر یہ بے حیائی کا پورا تومار ہے عورت مارچ کے نام سے. اب ذرا ذہن میں لے کر آئیں وہ سلوگنز, میرا جسم میری مرضی, حالانکہ یہ جسم کس کا عطا کردہ ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا, اس پر کس کی مرضی چلنی چاہیے, اللہ کی مرضی چلنی چاہیے. لیکن آج میری ماں بہن کو یہ کون ورغلا رہا ہے کہ میرا جسم میری مرضی, اور اس سے آگے بڑھ کر ایسے ایسے حیا سوز سلوگنز کہ جس کو میں بیان نہیں کر سکتا آپ کے سامنے, وہ خود جو ہے وہ میڈیا پر جو ہے وہ سلوگنز اور بینرز ہیں کہ جو کہ دکھائے گئے, اور ہماری مائیں بہنیں لے کر کھڑی ہوئیں کہ جو کہ کوئی اپنی ماں بہنوں کے ساتھ وہ سلوگن شیئر نہیں کر سکتا. لیکن یہ سارا کام کس کے اوپر ہو رہا ہے, دوپٹوں سے آ رہی وہ خواتین ہے کہ جو کہ مظاہرہ کر رہی ہیں, اپنے حقوق کی ڈیمانڈ کر رہی ہیں نام نہاد. اب مجھے بتائیے کہ یہ دوپٹہ اتنا ہی ناگوار ہے تو پھر وہ بھارت میں انڈیا میں جو میری بہن اس وقت نعرہ تکبیر کا نعرہ لگایا ان درندوں کے سامنے کہ جو کہ اس کے نقاب کو نوچنے والے تھے, اس کے حجاب کو جو ہے وہ اترانے والے تھے, تو کیا ہم ان درندوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں, بلکہ ہم اپنی ان بھارت کی بہنوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم ان درندوں سے لڑتی رہو, بے وقوف ہو تم, اور ہمیں تو اصل میں ہم اس کیمپ میں ہیں, ہم اس گروہ میں ہیں کہ جو تمہارے نقاب کو نوچنا چاہتے ہیں. کیا ہم اپنے اس طرز عمل سے ہم اپنی ان بھارتی بہنوں کو جو ہے وہ رسوا کرنا چاہتے ہیں کہ جو کہ حجاب کے حوالے سے اس وقت درندوں کا جو ہے مقابلہ کر رہے ہیں, مطلب کیا اس وقت ہم کر رہے ہیں, کیا ہم بتانا چاہتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ واقعتاً ہمارے اندر یہ حیا کی دولت جو ہے وہ جاگزی فرمائے, بے حیائی کے ہر عمل سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. اور بہرحال یہ ہے کہ دین اسلام میں تو واقعات ایسے ہیں کہ جس کو بیان کر کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. کہاں وہ ایک والدہ کہ جس کا تذکرہ روایات میں آتا ہے, ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا, کتنی قیمتی وہ والدہ ہے, ماں ہے, کہ جس نے اپنے نوجوان بیٹے کو جو ہے وہ بھیجا غزوے میں دشمن سے مقابلے کے لیے, اور خبر آتی ہے اس کی شہادت کی. اور لازم آتے ہیں آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو عموم میں تو یہ نظر آئے گا کہ اگر اچانک کوئی یہ حادثہ, کوئی نوجوان کی ہلاکت جو ہے وہ ہو جائے کسی گھر میں, تو خواتین تو بالکل حواس بھاگتا ہو کے جو ہے وہ یعنی بے پردہ ہو کر اور بال کھلے ہوئے جو ہے وہ باہر نکل آتی ہیں ہائے ہو کرتے ہوئے اور بین کرتے ہوئے, یہی نا عموم میں کیفیت. لیکن ذرا جائزہ لیجئے, یعنی جو دین اسلام کا کھوٹا تھامتا ہے اللہ کی مرضی میں اپنے آپ کو دیتا ہے, تو ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ نہ صحابہ گواہ ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں کہ اپنے بچے کی لاش کو لینے آئی ہیں وہ جو شہید ہوا اللہ کے راستے میں, اور پورے نقاب میں ہیں, صرف ایک یا دو آنکھیں کھلی ہوئی ہیں, پورا جسم جو ہے وہ نقاب میں ہے. تو صحابہ کرام نے حیرت سے پوچھا کہ آپ کا بچہ شہید ہو گیا نوجوان, اور آپ اتنے اہتمام کے ساتھ آئیں, تو تاریخی جملہ ہے ام خلاد کا رضی اللہ تعالیٰ نہ, انہوں نے فرمایا کہ میرا بیٹا مرا ہے, میری حیا نہیں مری ہے. یعنی یہ ہے وہ خاتون, یہ ہے وہ والدہ ہماری کہ جو کہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے. لیکن یہ ہے کہ کس طرح سے ہم مغربی وہ تہذیب کہ جس نے اپنا بیڑا غرق کیا, وی آر لیونگ ٹوگیدر وی آر ناٹ میرڈ کے نعرے انہوں نے لگا کے بالکل بے حیا معاشرہ جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ بنا دیا, اور وہی تہذیب آج ہم دیکھ رہے ہیں. نور مقدم کیس کا فیصلہ ہو گیا الحمدللہ, پھانسی کی سزا اس بدبخت کو جو ہے وہ ہو گئی, لیکن ذرا غور تو کریں اس پورے واقعے میں. نور مقدم اسلام آباد والا کیس کیا ہے یہ؟ یہ وہی وی آر لیونگ ٹوگیدر کا پورا نقشہ ہی تو ہے جو مغرب سے ہم نے مستعار لیا ہے. یہ دونوں جو ہے وہ آپس میں ملتے رہے, معاملات کہاں سے کہاں پہنچے اور پھر کس طرح سے عزت تار تار کر کے, اور نتیجہ کیا نکلا کہ سر تن سے جدا کر کے کاٹ کر اور اس بدبخت نے جو ہے وہ پھینکا ہے. پہلے عزت لوٹی اور پھر یہ ہے کہ وہ وی آر لیونگ ٹوگیدر کے نقشے یہ ہیں, بھیانک نتیجے کہ وہ گردن کاٹ کر جو ہے وہ الگ پھینکی. یہ ہے اصل میں نور مقدم کیس, اور یہ ہے دین اسلام کا وہ عطا کردہ حیا پر مبنی پورا نظام. اور بہرحال یہ ہے کہ میں مغرب ہی کی گواہیاں آپ کو پیش کر دوں. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ وہ مغرب جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار کر اب اس کے ہوش ٹھکانے آ گئے ہیں. اب انہی کے بڑے جو ہے وہ اب یہ مشورے دیتے نظر آتے ہیں. میں مثالیں آپ کے سامنے رکھوں, بل کلنٹن ایکس پریزیڈنٹ افریقہ کا, بھرے محفل میں وہ یہ کہتا ہے کہ عنقریب ہماری آبادی وہ ناجائز بچوں پر مشتمل ہوگی. جس ڈگر پر ہم چل رہے ہیں عنقریب ہماری آبادی وہ ناجائز بچوں پر مشتمل ہوگی. اس کے الفاظ کیا تھے؟ بورن وداؤٹ اینی ویڈ لاک, جسے ہم حرامی بچے جو ہے وہ کہتے ہیں, ناجائز بچے کہتے ہیں. وہ یہ کہنے پر مجبور ہوا. پھر آگے چلیں, بارک اوباما, یہ 2013 فروری ہے اور اسٹیٹ آف دی یونین ایڈریس کر رہا ہے. کون؟ بارک اوباما. اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی گھر بنا لو, گھر کی طرف جو ہے وہ توجہ دو. کہتا ہے کہ ایک مضبوط گھر ایک مضبوط معاشرے کی جو ہے وہ بنیاد رکھتا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ بارک اوباما کہہ رہا ہے, پریزیڈنٹ آف دا امریکن یعنی یو ایس اے. اس کے ساتھ ساتھ آپ بش کو دیکھیں, ایک موقع پر اس نے کہا کہ بھائی خدا کے لیے جو ہے وہ شادیاں کر لو. جارج بش کہتا ہے کہ خدا کے لیے جو ہے وہ شادیاں کر لو, کیونکہ وہاں شادی بالکل ناپید, وہاں تو ناجائز تعلقات ہیں کہ جو کہ ہوتے ہیں سارے. اسی طرح سے آگے بڑھیں, گورباچوف کا نام آپ نے سنا ہوگا, یو ایس ایس آر آپ کے ذہن میں, جو بالکل تہس نہس ہو گیا افغانستان میں. تو بہرحال گورباچوف کے یہ الفاظ ہیں کہ جب انہوں نے عورت کو گھر کی دہلی سے باہر نکالا, ہوش ٹھکانے آئے, اور اب وہ کہتا ہے آخر میں اپنے اس کے آن ریکارڈ یہ الفاظ ہیں, وہ کہتا ہے کہ اب ہمیں عورتوں کو اس کے گھر لانے کی تحریک چلانی چاہیے. اب ہمیں تحریک چلانی چاہیے کہ کس طرح سے عورت کو, کہ جس کو ہم نے باہر نکالا تھا, شمع محفل بنایا تھا, شو پیس بنایا تھا, ہم وہ تحریک چلائیں کہ وہ کس طرح سے گھر پر دوبارہ آئے اور اپنے جو کام اس کے سپرد تھے وہ کریں. یہ ساری گواہیاں ہیں کہ جو کہ ہمارے سامنے. تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ بھائی جو نظام اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے اس میں ہی ہمارے لیے خیر ہے, اسی میں ہماری عافیت ہے. اور یہ حیا کا جو ایک محدود تصور ہے وہ ذرا اس سے وسیع تصور بھی ہے کہ جو دین اسلام ہمیں دیتا ہے. میں سے وہ حدیث آپ کو سنا کے بات ختم کر رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ترمذی کی روایت ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام موجود ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ استحیو من اللہ حق الحیا, کہ بھئی حیا کرو کہ جیسا کہ حیا کا حق ہے. تو صحابہ کرام موجود تھے, انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول الحمدللہ ہم حیا کرتے اور اللہ کا شکر بھی ادا کرتے, یعنی وہ ایک عام مفہوم جو حیا کا جو ہمارے ذہنوں میں بھی ہے, تو لہٰذا وہی صحابہ کرام کے ذہنوں میں تھا, انہوں نے بیان فرما دیا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں, میرا مطلب یہ نہیں, بلکہ حیا کا حق یہ ہے. اب پانچ باتیں ذرا شمار کر لیں, گن لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حیا کا جامع تصور بیان کرتے ہوئے پانچ باتیں ہیں کہ جو کہ ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا نمبر ایک, ایا فضر راس وما وا, حیا کا جامع تصور یہ ہے, حق ادا کرنا یہ ہے کہ تم یہ سر اور اس کے جو بھی متعلقات ہیں ان کی حفاظت کرو. اب ذرا غور کریں, یہ سر کے ساتھ کیا کیا چیزیں منسلک ہیں, یہ آنکھ منسلک ہے, یہ دماغ منسلک ہے, یہ زبان منسلک ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ آنکھیں وہی کچھ دیکھیں, اس کی بھی حفاظت کرنی, یہ بھی حیا کا جامع تصور ہے کہ آنکھ وہی کچھ دیکھے کہ جس کا دیکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. اسی طرح زبان, اس کی بھی جو ہے وہ حفاظت کرنی ہے, اس کو مس یوز نہیں کرنا, کسی کا دکھ نہیں یعنی دل نہیں دکھانا, کسی کے اوپر جو ہے وہ طنز کے تیر نہیں برسانے اس زبان کے ذریعے سے. اسی طرح یہ دماغ, انسانی خیالات اس میں انسان پنپتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، پاکیزہ خیالات کو پلان کرے، ناپاک خیالات اپنے اندر نہ بٹھائے۔ تو لہٰذا اس کی یہ کان ہے، یہ بھی سر کے ساتھ منسلک ہے۔ کان وہی کچھ سنے کہ جس کا سننے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اس چیز سے بچے جس سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ تو ایا فزر راس وما وا، دوسری چیز آپ نے بیان فرمائی حیا کا جامع تصور میں کہ ول بتنا وما ہوا، یہ جو پیٹ اور اس کے ساتھ جو خواہشات نفس ہیں اس کی حفاظت کی جائے۔ پیٹ میں ناجائز نہیں جانا چاہیے، حرام نہیں جانا چاہیے، حلال شے ہے کہ جو کہ اپنے اور اپنے بچوں کے اندر جانی چاہیے، یہ ہے پیٹ کی حفاظت۔ اور اس پیٹ کے ساتھ جہاں بھوک لگی ہے وہاں جنسی بھوک بھی ہے انسان کے اندر، یہ جنسی جذبے کی تسکین، یہ پوٹنٹ جذبہ ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بھئی اس جنسی جذبے کو کچل دو۔ جن لوگوں نے کچلا کرسچینٹی میں، انہوں نے ٹھوکریں کھائیں، چرچز میں آ گئے کہ اللہ اللہ کریں گے، اور کیا اللہ اللہ کی انہوں نے، انہیں کے لوگوں نے ہسٹری آف چرچز کے نام سے موٹی موٹی کتابیں لکھیں اور اس میں یہ انکشافات کیے کہ چرچ کے تہخانوں سے ناجائز بچوں کے قبرستان ہیں کہ جو کہ برآمد ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو جائز جذبہ تھا نسل انسانی کو آگے بڑھانے اور اس کی بقا کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جنسی جذبہ رکھا، تو لہٰذا اس کو چینلائز بھی کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ بھائی سیکس اینیہلیشن نہیں کرنی بلکہ سیکس کنٹرول کرنا ہے، اور واحد راستہ وہ نکاح کا رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے، اس کو اللہ کے رسول کی سنت قرار دے دیا، یہ جائز راستہ ہے، اس کے ذریعے سے یہ جنسی جذبے کی تسکین کرنی۔ تو یہ بتنا وما ہوا، یہ پیٹ اور اس کی جو خواہشات نفس ہیں اس کی جو ہے وہ حفاظت کرو۔ پھر آپ نے مزید فرمایا تیسری بات کہ وہ یذکر الموت والبلا، حیا کا جامع تصور یہ بھی ہے کہ تم یاد کرو موت کو اور جو بھی آزمائش ہے اس کو یاد رکھو۔ یعنی یہ موت یہ ایسا ہتھیار ہے بندہ مومن کا کہ اگر واقعتاً یہ موت کی یاد تازہ رہے تو اس کا عمل دنیا میں کاٹے کی طرح سیدھا رہتا، اس کو یہ احساس ہو بھائی مجھے مرنا بھی ہے، مجھے ہمیشہ دنیا میں نہیں رہنا، اور موت بتا کے نہیں آتی، کب آنی ہے، کس وقت آنی ہے، کس کیفیت میں آنی ہے مجھے نہیں پتا، یہ کس کو پتا ہے؟ فقط اللہ کو پتا ہے۔ تو لہذا کسی لمحے کا پتا نہیں، تو نافرمانی میں موت نہ آئے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، سورہ آل عمران، ہرگز مت مرنا مگر حالت فرما برداری میں۔ تو لہذا یہ ہے کہ آپ نے فرمایا موت کو یاد رکھو، یہ بے حیائی سے تمہیں روکے گی، حیا پر لائے گی۔ اور اسی طرح سے جو یہ دنیا ہے یہ آزمائش گاہ ہے، ابتلا جو بھی آ رہی ہیں اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں، اس کو ہمیشہ یاد رکھو، ایمان کے ساتھ ساری آزمائشوں میں پورا اترو۔ چوتھی بات آپ نے فرمائی کہ ومن اراد الآخرت ترک زینت الحیات دنیا، جو آخرت کا امیدوار ہے، آخرت کو چاہتا ہے، تو وہ دنیا کی زینت کو جو ہے وہ ختم کر دے، اس کو ترک کر دے۔ اور ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ جو دنیا چاہتا ہے وہ آخرت کا لازمی نقصان کرے گا، جو آخرت چاہتا ہے وہ دنیا کا لازمی نقصان کرے گا۔ تو لہٰذا یہ نہیں ہے کہ بس دنیا میں آگے بڑھتے رہیں تو بس آخرت بھی جو ہے وہ مل جانی، نہیں، آخرت کی صحیح کرنی، اس کے لیے اپنے آپ کو دنیا میں کم سے کم پر لے کر آنا ہے، جب ہی آخرت کی تم تیاری کر سکو گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو آخرت کا طلبگار ہے ہمیشہ ہمیش کی جو زندگی ہے، تو لہٰذا اس کے لیے وہ چاہیے اسے کہ دنیا کی جو یہ زینت ہے، عارضی ہے، ایگزیبیشن، دھوکہ دینے والی ہے، اس کو وہ ترک کر دے۔ اور پانچویں اور آخری بات آپ نے فرمائی کہ وآثر الآخرت علی الاولا، اور اسے چاہیے کہ وہ آخرت کو ترجیح دے۔ کس پر؟ کس زندگی پر؟ دنیا کی زندگی پر، آخرت کو ترجیح دے۔ کیوں؟ کیونکہ والآخرت خیر وابقا، یہ آخرت کی جو پرمننٹ زندگی ہے وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ یہ دنیا عارضی ہے، اس کا سارا ساز و سامان وہ جو ہے وہ عارضی ہے۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی واقعتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ فرمان اور یہ جامع تصور حیا کا جو کہ اللہ کے رسول نے ہمارے سامنے رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اس کو اپنانے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اور واقعتاً جو بھی یہ بے حیائی کا سیلاب مغرب کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو بھی یہ یعنی توفیق نصیب فرمائے کہ اس کے خلاف بند باندھے۔ اور یہ ہے کہ الیکٹرانک پرنٹ میڈیا جو کہ اس وقت بالکل یعنی بے لگام گھوڑے کے مانے جو چاہتا ہے وہ جو ہے وہ بے حیائی کو عام کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ حکمرانوں کو بھی سمجھ عطا فرمائے، خدا خوفی ان کے اندر نصیب فرمائے. اور بہرحال یہ ہے کہ حکمرانوں کا معاملہ یہ ہے کہ جیسے ہمارے اعمال ہوں گے ویسے ہی ہمارے اوپر حکمران مسلط ہوں گے. یہ کس کا فرمان ہے؟ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. آج ہمارے گھر میں فرد کی حیثیت میں مجھے بتائیے، میں اپنے گھر میں کیبل ڈش اینٹینے کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے بیجا استعمال کے ذریعے سے اپنے بچوں کو اور پوری فیملی کو بٹھا کے بھارتی فلمیں ڈرامے اور ہالی ووڈ کے فلمیں ڈرامے دکھاؤں؟ یہ کسی حکمران نے مجھ پر لازم کیا ہے کہ اپنے گھر میں یہ چیز چلاؤ؟ نہیں، یہ میں خود کر رہا ہوں. میں تو اپنی ذات میں مجھے اس بے حیائی کے تمام عوامل سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، اور جہاں اختیار نہیں ہے وہاں ایسا نظام قائم کرنے کی کوشش ہمیں کرنی ہے. یہ ہمارے کاندھے پر یہ بہت بھاری ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ جو حیا کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے اس پر مبنی ایک نظام پاکیزہ وہ بنانا چاہتا ہے. یہ نظام، اس کے نفاذ کی کوشش، یہ ہمارے کندھوں پر فرض کے درجے پر ہے. اللہ تعالیٰ کسی اجتماعیت میں شامل ہو کر ہمیں اس نظام کی تبدیلی کے لیے کوشاں رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.